السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 187. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذ اعجب اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق الذین، عہد ان لوگوں سے، جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب، لتبیننہ، البتہ ضرور بیان کرو گے تم اسے، للناس، واسطے لوگوں کے، ولا اور نہ، تختمونا، تم چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ، بس پھینک دیا انہوں نے، وراء ظہورہم، بس پھینک دیا انہوں نے اسے پیچھے اپنی پیٹھوں کے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، وشترو اور خرید لیا، بہی اس کے بدلے، سمنن قلیلا تھوڑی قیمت، مول تھوڑا، فبیسا تو پس برا ہے، ما یشترون جو وہ خریدتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا. کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں. بہت ہی اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ تقریباً کئی سو سالوں سے، 300-400 سال سے، جب ہم ہندوستان میں اگر ہم اسلام یا مسلمانوں کے پس منظر میں حالات کو دیکھیں گے تو ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں پر بھی پیدا کیا گیا جو کہ شیطان کا بہکاوا تھا، اور یہ سوچ دی گئی لوگوں کو کہ قرآن صرف اور صرف علماء کی کتاب ہے. قرآن کو بس جو بہت سارے علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، جو کوئی اسپیشل علوم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، کچھ 7 یا 9 علوم حاصل کرتے ہیں جو لوگ، یا جو لوگ 9 سال تک جب تک پڑھے نا تب تک وہ قرآن کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، یہ سوچ ہے ابھی بھی موجود ہے بہت زیادہ. اور الٹا جو قرآن پڑھ کر سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بلیم کیا جا رہا ہے، ان کو معاشرے میں عجیب سے نام دیے جا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. آپ خود سوچئے، کیا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، قرآن عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ تو عالموں کی بات ہے، عالموں کے سمجھنے کی بات ہے، ہے نا؟ یہ سوچ پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی ابھی بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں لوگوں کے بارے میں، یعنی یہود کے بارے میں، کہ جب قومیں اور ملتیں اور امتیں بگڑتی ہیں، یہ جب امتوں پر زوال آتا ہے تو اس میں کیا کیا اس کے ریزنز ہوتے ہیں، کیا کیا طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، یا وہ ان کن برائیوں اور کن خامیوں کا وہ شکار ہوتی ہے، اور کیسی توہم پرستانہ سوچ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ قومیں پھر ہمیشہ پستی کا شکار رہتی ہیں، وہ ابھر نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی. تو بنی اسرائیل یعنی یہود، دراصل ان کے یہاں پر بھی یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ یہ کتاب دراصل اٹھا کر رکھ دینے والی چیز ہے، یہ کتاب عام لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن اس میں سے جو شاطر اور عیار اور چالاک قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی سوچ کیا تھی، وہ کس وجہ سے قرآن کو یعنی تورات کو عام لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر کتاب عام لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو ہماری جو اجارہ داری ہے، ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری جو دکانیں ہیں جگہ جگہ جس میں ہم فتوے بیچتے ہیں، تو اس کی تو ویلیو ہی ختم ہو جائے گی، ہماری اہمیت کم ہو جائے گی، لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے پھر عاجز بن کر. تو انہوں نے لوگوں کو، عام لوگوں کو کتاب سے محروم رکھا، اور کتاب کے احکامات کو ان سے چھپانا چاہا، تو دو طریقے سے بگاڑ آیا. ایک بگاڑ تو یہ آیا کہ جب وہ کتاب سے محروم رہے تو خود ساختہ چیزیں ان لوگوں نے پیدا کر لیں، یعنی خود ہی کو جو دل جس کو دل چاہا حلال کر لیا حرام بنا لیا، یہ جو ان کے علماء کہتے تھے بس اس کو حلال اور حرام سمجھتے رہے، کتاب میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہوئی. اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب کتاب نہیں تھی ان کے پاس رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، تو ان لوگوں نے توہم پرستی میں جا کر پناہ لی. اوہام، توہم پرستی، یعنی ایسی خود ساختہ چیزیں پیدا کر لی جس کو دین سمجھ کر کرتے رہے. وہ سمجھتے کہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کوئی دین کا حصہ نہیں تھا. جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ اسلام اور کلچر کو آج ہم نے ملا دیا ہے، یا زمانے کے رسم و رواج اور دین کو ہم نے ملا دیا ہے، اس کا مکسچر ہم آج یوز کرتے ہیں. خالص اور اصل دین ہم آج فالو نہیں کرتے، شریعت ہم فالو نہیں کرتے. شریعت کو فالو کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے، لیکن ہاں لوگوں کی بنی بنائی باتیں، رسم و رواج، لوگوں کے بنائے ہوئے اصول، وہ ہمارے لیے بہت پسندیدہ، بہت جان سے زیادہ عزیز ہیں. اس کے بغیر ایک قدم ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ وہ کیا کریں گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، آپ اس کو بہت غور سے سمجھیے. بیان مطلب کسی چیز کو واضح کر کے کھول کے پیش کر دینا. بیان ہو جانا مطلب کوئی چیز واضح ہو جانا، جیسے کہ صبح جب ہوتی ہے تو رات کی تاریکی سے ایک سفید سی روشن لکیر نمودار ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ چھپ سکتی ہے صبح ہونا کسی سے؟ آپ آسمان کی طرف صبح کے وقت کبھی نظر اٹھا کر دیکھیے، جب پاؤ پھٹتی ہے تو کیا کسی کے بس میں ہے کہ وہ اس کو چھپا سکے، اس سفیدی کو، اس روشنی کو آسمان کی؟ نہیں نا. تو ایسے ہی بیان کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بالکل کھل کر واضح ہو جانا، آپ کے سامنے آ جانا، آپ کو بالکل ہر چیز کا فرق سمجھ میں آنے لگنا، بیان ہو جانا کوئی چیز. تو لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور بیان کرو گے. تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان لوگوں سے عہد لیا گیا تھا. میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ بھاری ہو اور جس کی تاکید کی گئی ہو، یعنی جس کی بہت زیادہ ذمہ داری آپ پر آ پڑی ہو. اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص سے لیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے اور جسے علم سے نوازا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، جاننے والا ہے، اس سے یہ عہد ہے کہ وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو، اس علم کے بارے میں جو شرعی علم ہے ہمارا، جو وحی ہے، اس کو بتا کر رہے گا، بیان کر کے رہے گا. یا جو لوگ لا علم ہیں، محتاج ہیں علم کے، جن کو معلومات نہیں ہے، ان کے سامنے بیان کرنے کا عہد ہر ایک سے لیا گیا ہے. اور یہ جو حق آج ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم مسلمانوں پر، تو یہ ایکچولی یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے، یہ بیان کرنے والی چیز ہے. بلکہ اس کو بیان کرنے سے، بخل سے کام لینا، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے اصل میں. یعنی کتاب کو اگر آپ چھپاتے ہیں اور کتاب کو لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے، تو اس سے بڑا جرم اور گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ بنی اسرائیل سے ہوا تھا اور آج کے کچھ نام نہاد لوگوں سے بھی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے ہی نہ دو، کتاب عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، عالموں کے لیے ہے بس. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کتاب کے علم کو چھپانا، یا کتاب کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے دراصل یہ. تو علم کو بیان کرنے سے پیچھے ہٹنا، یا اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے لانے سے بخل سے کام لینا، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، اس سے پوچھا جائے گا. اور جو لوگ بھی علمی رہنمائی ہم سے چاہتے ہیں، آپ سے چاہتے ہیں، ان کو اس علم، اس راستے کی طرف رہنمائی کرنا، ان کی، ان کو گائیڈنس فراہم کرنا اس کتاب کے ذریعے سے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. کیونکہ آج ہم امت مسلمہ آخری امت ہے، ہماری ذمہ داری بندی کہ اس کتاب کو تمام لوگوں تک جا کر بیان کر دیں، پیش کر دیں، واضح کر دیں. تو جب کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے یا پوچھے، تو ہم کو بتانا ضروری ہے کہ کتاب میں خود یہ واقعات پیش آئے، کتاب خود یہ کہتی ہے، اللہ کی کتاب میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں. یہ علمی رہنمائی ہے اصل میں. جو بھی اس کا طلبگار ہے، جو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، جو خواہش کرتا ہے کہ اسے پتہ چلے، اسے کتاب کے بارے میں بتایا جائے، یا کوئی علم جو کتاب سے ریلیٹڈ ہے اس کو بتایا جائے، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کو ضرور بتائیں. تو ہر صاحب علم پر فرض ہے کہ وہ ایک تو مسئلہ جو جب اس سے پوچھا جائے تو اس کو بیان کرے، اور اس کو پھر اس کا حق ادا کرے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے، اور حق اور باطل کو کھول کر واضح کر دے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، شریعت کس بات کا حکم دیتی ہے، شریعت کس چیز سے روکتی ہے. تو اللہ کے بندے ایسے ہیں بہت سارے جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں پر شفقت کی وجہ سے وہ علم کو چھپاتے نہیں ہیں، اس گناہ سے ڈرتے ہیں. وہ علم کو چھپانے کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی لیے وہ لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے تو سعادت کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکنا اور ان کے راستے میں روڑے اٹکانا اور یہ کہنا کہ یہ عام لوگوں کے پڑھنے کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ علماء کی کتاب ہے، دراصل یہ ایک بہت بڑا جرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ تو یہود و نصارہ جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس عہد کو، اس میثاق کو پیچھے پھینک دیا۔ ورا فنبذوہ ورا ظہورہم، فنبذوہ پس پھینک دیا، ورا پیچھے، کہاں، کس کے پیچھے، ظہورہم۔ جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً پہلے پیش کرتے ہیں نا، اور جو غیر اہم بات ہوتی ہے ہم اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ آیت تو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس آیت پر جتنا ہو سکے غور کریں، اور اس آیت پر جتنا ہم بات کر سکتے ہیں کریں۔ آج کا سب سے بڑا جرم امت مسلمہ کا یہی ہے کہ کتاب نہ خود پڑھی نہ دوسروں کو پڑھائی، کتاب کو نہ خود سمجھا نہ دوسروں کو سمجھایا، نہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے نہ دوسروں کو سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں، بلکہ ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب بھی کوئی کتاب آتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی تورات، وہ بھی قرآن ہی کی طرح تھی، اس میں شریعت تھی، اصل میں احکامات تھے، اور قرآن بھی تورات کا دوسرا ورژن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام کتابوں کو اس قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے جو کتابیں پہلے لوگوں نے تبدیل کر دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب دینے کا خاص مقصد ہی ہے کہ تم اس کو لَتُبَيِّنُنَّ ہو، تم اس کو بیان کر دو، تم اس کو واضح کر دو، تم اس کو پڑھ کر سنا دو۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم کام تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو جو مبعوث کیا، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہم نے نبی کو مبعوث کیا ہے، کیا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو کام بتائے گئے تھے، کسی کو یاد ہوں گے تو، کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ان کی تربیت یا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو وہ باتیں بتاتا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ذمہ داری ہی کیا تھی کہ کتاب کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا، ان تک کتاب کو پہنچا دینا۔ اور یہی جرم یہود و نصارہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، اس کو نہ پڑھ کر سنایا، نہ خود پڑھتے رہے، نہ دوسروں کو پڑھنے دیا۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ کتنی آسانی سے ان کتابوں کو پھر ناپید کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب عام لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے کتاب، تو کتابیں ختم ہوتی چلی گئیں، نہ پھر اس کو کوئی لکھنے والا رہا، نہ پڑھنے والا رہا، پھر انہوں نے آسانی سے جس کا جو دل چاہا وہ کتابوں میں تبدیلی کرتے رہے۔ یحرفون الکلمہ، کہ وہ بات کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، اما وادی ہی، اس کی اصل جگہ سے، یعنی انہوں نے آیات کا پھر ایسا ہیر پھیر کیا، جو ان کے کچھ علماء تھے، ایکچولی جو دیکھا جائے تو شیاطین کے چیلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے تبدیلی کر دی پھر، کیونکہ کوئی اس کو پڑھنے والا ہی نہیں تھا۔ آج سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ قرآن کی کیسی محبت سب کے دلوں میں ہے، قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہم اس کو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اور قرآن کیسے سب لوگوں کے دلوں میں، کتنے ہزاروں بچے ہیں جو اس کو جانتے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کو بائی ہارٹ، یعنی یاد ہے، ان کو حفظ ہے قرآن، الحمدللہ۔ اگر نماز میں کوئی امام غلطی کرتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں، فوراً پیچھے سے کوئی نہ کوئی اس کو کریکٹ کر دیتا ہے، صحیح بات، صحیح آیت پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ قرآن میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی الحمدللہ، کیونکہ کئی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں قرآن جمع ہے الحمدللہ۔ اس کو یاد کرنا آپ بتائیں معمولی بات ہے، لیکن 30 پارے 30 جز تقریباً 600 صفحات بنتے ہیں، 600 صفحات چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ، قوت اللہ باللہ، الحمدللہ۔ اور کیسی اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ لیکن صرف محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نا، صرف اس کو یاد کر کے بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد کر کے اس کو آپ بیٹھ گئے اور اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا، اس کو دوسروں تک نہ پہنچایا، تو پھر کیا فائدہ؟ قرآن کے حقوق ہیں، دراصل کئی حقوق ہیں قرآن کے، کہ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حقوق علماء کرام نے بتائے ہیں، اس سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں ویسے، لیکن یہ مین 5 حقوق ہیں، کہ قرآن پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو قرآن کے حقوق ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ کیا تھا، کہ انہوں نے اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، کتاب کی آیتوں کو، اس کے احکامات کو وہ چھپاتے تھے۔ کتمانی کتاب کا جرم ان سے سرزد ہوا، انہوں نے کیا کیا تھا، فنبذوہ وراء ظہورہم، اس کو انہوں نے پھینک دیا، اٹھا کر ڈال دیا اور پیچھے ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے۔ اور وش ترو بہی سمنن قلیلا، اور وہ اس کی آیات کو بیچتے تھے تھوڑی قیمت پر۔ یہاں آیت سے بیچنا مراد کیا، ہمارے پر ایک اور الٹا مطلب لے لیا گیا اس کا، کہتے قرآن کو بیچنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی جب آپ قرآن کی کوئی جو جلد ہوتی ہے، کوئی کاپی ہوتی ہے قرآن کی، جس میں آپ لکھتے ہیں کتاب کی صورت میں، تو اگر آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کے لیے صفحات آپ نے خریدے ہیں، جلد کے لیے آپ نے کوئی موٹا سا وہ خریدا ہے، اس کا کارڈ بورڈ اس کی جلد کو لگانے کے لیے ہارڈ کاپی، تو اس کی قیمت تو آپ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کو بیچنا نہیں ہوا، اصل قرآن کو بیچنا کیا ہے کہ اس کے احکامات میں تبدیلی کر دینا، لوگوں کے مرضی کے مطابق فتوے دینا، یا قرآن کے فتوے دے کر پیسے کھانا، غلط فتوے دے کر لوگوں سے رشوت وصول کرنا۔ یہ ہے قرآن کو تھوڑی قیمت پر بیچنا، یا اللہ کی کتاب کو تھوڑی قیمت پر بیچنا۔ تو یہود کیا کیا کرتے تھے؟ وہ یہی تو کرتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیے، ایک تو کتاب کو چھپایا انہوں نے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے اس کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اور اسی لیے پھر وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے چلے گئے۔ ان اتنی ان کی ضرورت بڑھتی گئی کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے۔ حق کو چھپانے کا جرم سب سے بڑا جرم تھا، اور اس کتاب کے بدلے انہوں نے بہت معمولی سی قیمت لی۔ ان کو اس کتاب کی وجہ سے سرداری ملی تھی، وہ اس وقت کی امت مسلمہ تھی، سردار تھی تمام لوگوں کی، لیکن انہوں نے بہت ہی گھٹیا کام کیے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے ان کے علماء، اور انہوں نے حق کو چھپا دیا اور اپنی خواہشات کو آگے بڑھایا، اور حقیر سے مال کے نذرانے کے بدلے ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ دیا۔ فبیس ما یشترون، یعنی بس کتنا برا ہے جو وہ خریدتے اور حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مذاق ہے، اصل میں ایک طرح سے کھلواڑ ہے کہ جو دل چاہا مان لیا، جو دل چاہا چھوڑ دیا۔ یعنی پھر آپ تو اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کر رہے، آپ تو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بدلہ لیا، معاوضہ لیا۔ کیا بدلہ لیا، یہ کیا معاوضہ لیا انہوں نے، کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے رہے، اللہ تعالی کی کتاب کو چینج کر دیا انہوں نے۔ ایک تو اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کیا، حق لوگوں کے سامنے نہیں لایا، اور اس حق کو اگر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تو ان کو ابدی سعادت نصیب ہو جاتی تھی، یعنی وہ خوش قسمت ترین لوگ ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے حق کو چھپایا، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتے رہے، جس کی بنا پر وہ انہوں نے خود ہی اپنی بدنصیبی کو دعوت دی۔ تو اپنی بدنصیبی اور ذلت کی بنا پر انہوں نے عالی مرتبہ دین کو چھوڑا اور گھٹیا طریقہ زندگی اختیار کیا۔ اسی لیے ان کا حال ایسا ہوا بعد میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو بندر بنا دیا گیا تھا، اور بس بہت ہی برا حال ہوا، ان پر کئی طرح کے عذاب آئے، اور وہ کئی دفعہ ذلیل و خوار ہوئے دوسری قوموں کے ہاتھوں بھی۔ تو ان کی جو یہ خامیاں تھی، یا جرم تھے، یا گناہ تھے، اسی بات کو یہاں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے۔ ان سے عہد اس بات کا بھی لیا گیا تھا کہ جب بھی آگے کوئی نبی آئے گا تم اس کی پیروی کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اس کی مدد کرو گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے ایک تو ایمان نہیں لایا، اوپر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تیسرا اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی کی، یعنی ان کی زبان اللہ تعالیٰ کو کچھ کہنے میں بھی نہیں چوکی، اور اس عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ وہ تورات پر سختی سے عمل کریں گے، اس کی خوب اشاعت کریں گے، اسے کبھی چھپائیں گے نہیں۔ لیکن یہود نے ان تمام وعدوں کی کوئی پاسداری نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کی وہ خلاف ورزی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سی آیات کو چھپاتے رہے۔ یعنی ایسی آیت جیسے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی، یا پھر رجم سے ریلیٹڈ جو آیات تھیں جس میں حکم تھا کہ کوئی اگر زانی ہو تو اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار دیے جائیں، انہوں نے اس کی بھی تحریف کر دی، لفظی تحریف کر دی، اور مانوی بھی۔ یا پھر دوسروں کا مال غلط طریقے سے حاصل کرنے کی خاطر اس میں بھی تحریف کر دی، کہنے لگے ان کی کتاب میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی پوچھ نہیں ہے، ان کا مال جیسے چاہو ہڑپ کر جاؤ، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جیسے آج آپ کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہود کیا، یعنی آپ دیکھیں ان کی سوچ ہی بالکل الگ ہے۔ وہ کہتے بس سب ہم سارے لوگ ہمارے نوکر اور بندی ہیں، ہم ہی سپیریئر قوم ہیں۔ آج آپ دیکھیں کیسے ناجائز قبضہ کر رہے ہیں دوسروں کی زمینوں پر، کیسے ان کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، اور مطلب حد ہو گئی ہے۔ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی رحم کا جذبہ ہوتا ہے. ہم بچپن سے کہانیاں سنتے ہیں ڈاکوؤں کی اور رہزنوں کی, ان میں بھی رحم ہوتا تھا, لیکن ان لوگوں میں رحم نہیں کہ نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ایسے گوشت کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی رحم نہیں آتا ہے, بچوں کو قتل کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. یہ بہت ہی گئی گزری قوم ہے اصل میں, بہت زیادہ. تو مال حاصل کرنا, زمینیں ہڑپ کرنا ان کا عام مسئلہ ہے. یہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے, مطلب بہت ہی زیادہ بخیل قوم ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ امیہ کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے, تو خود سے خود ہی مسئلہ بنا لیا, گھڑ لیا کہ غیر یہود سے سود بھی وصول کر لیتے تھے اور کسی بھی ناجائز طریقے سے ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے, غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو حسن بصری اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس بات کی, یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب کا علم حاصل کیا جائے اور کتاب کے علم میں سے کچھ بھی چھپایا نہ جائے, اور جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کو دوسروں کو بھی سکھایا جائے. کتمان علم, یعنی علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے, یہ ہلاکت ہے. اور جیسے کہ جو لا علم ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے جب اس کو کوئی بات معلوم نہ ہو, تو ایسے ہی عالم کے لیے ہے. یعنی عالم کے لیے یہ حلال نہیں یا جائز نہیں کہ جب اس کو کوئی بات معلوم ہو تو وہ خاموش رہے. تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ علم کو چھپایا نہ جائے, کتاب سے کوئی بات چھپائی نہ جائے, ہر چیز کھول کر رکھ دی جائے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن ہی کی آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سورہ النحل کی آیت نمبر 43 ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا کہ وہ ہر چیز کو پڑھ کر سنائیں گے, بتائیں گے, لیکن انہوں نے اس کے الٹ کیا اور پھر انہوں نے یہی والی آیت پڑھ کر سنائی ابو ہریرہ نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے, ہر ایک کو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور پھر جو سیکھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, اور دوسروں کے اندر بھی وہ تحریک پیدا کرنی ہے کہ وہ لوگ بھی قرآن کو سمجھیں, پڑھیں, تلاوت کریں اور اس کے احکام کے مطابق عمل کریں. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو آپ بتائیے کہ قرآن کو بغیر پڑھے یا بغیر سمجھے رہا جا سکتا ہے, یا قرآن کو آگے پہنچانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی, ہے یا نہیں؟ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں اور اسے آگے دوسروں کو پہنچائیں. یہ ہم پر حق ہے اس قرآن کا. آپ خود بتائیے کل قیامت کے دن ہم کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے. کسی نے بہت اچھی ایک چھوٹی سی کہانی لکھی تھی اس بات کا احساس دلانے کے لیے. اصل میں کوئی صحیح واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے اس کو کہانی کی شکل دے کر پیش کیا تھا کتاب میں. بہت مشہور رائٹر ہیں مائل خیر آبادی, انہوں نے لکھی تھی کتاب, یہ بہت سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے, کہ انہوں نے اصل میں یہ بات بتائی تھی. اور یہ نارملی ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے پر کتاب کو اتنا اہم سمجھا جاتا ہے, اتنا زیادہ اہم کہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا. یعنی غیر مسلم تو دور کی بات ہے, ہم مسلمان ہی کتاب کو چھوتے بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ارے ارے ہاتھ مت لگاؤ, وضو نہیں ہے تمہیں, ارے ارے ہاتھ مت لگاؤ, اللہ کی کتاب ہے. بلکہ ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی, پتہ نہیں ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے اتفاق سے, کہ کسی نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ بیڈ روم میں قرآن ہی نہیں رکھنے دیتے, اس کے احترام کی وجہ سے کہ بیڈ روم میں ہم سوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا رہتا ہے تو بیڈ روم میں قرآن ہی نہ رکھو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ نہیں, ہم نے اس کتاب کا اتنا ایکسٹرا احترام اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کتاب کی حق ہی ادا نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کتاب کو یہاں نہ رکھو, قرآن کو وہاں نہ رکھو, قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ, قرآن کے ساتھ ایسا نہ کرو, ویسا نہ کرو, پیر لمبے کر کے نہ پڑھو قرآن کو, ایسا کر کے نہ پڑھو. پھر کیسا پڑھیں گے, کب پڑھیں گے؟ کسی کے گھٹنوں میں درد ہے اور وہ پیر موڑ کر نہیں بیٹھ سکتا, تو اس کو تو پیر لمبے کرنے ہی پڑیں گے نا, تکلیف ہے اس کو. اتفاق سے کوئی نیچے بیٹھا ہے اور کسی کے گھٹنے میں درد ہے, وہ چیئر پر بیٹھا ہے اور چیئر پر بیٹھنے والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور نیچے بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہا ہے, تو کیا ہم کہہ دیں کہ نہیں نہیں قرآن نیچے مت رکھو, ہم اوپر بیٹھے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تو یہ جو بے جا احترام ہے, ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا قرآن کا. ہمیں ایکچوئل احترام سکھایا گیا کہ قرآن پر ایمان لانا, اس کی تلاوت کرنا, اس میں تحسین پیدا کرنا, یعنی اس کو تجوید سے سیکھنا, پڑھنا اور پڑھانا, اس کو سمجھنا, اس کے مطابق اپنا تزکیہ کرنا, تربیت کرنا اپنی قرآن کے مطابق. جو قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا, یہ اس کا اصل احترام ہے قرآن کا. جب وہی نہیں کرتے تو پھر دوسری چیزیں کر کے کیا فائدہ؟ تو ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا کہ قرآن کو بس نہ چھوو، نہ ہاتھ لگاؤ، نہ اسے پڑھو، اس کو اٹھا کر خوب اونچی جگہ رکھ دو کہ کسی کا ہاتھ ہی نہ وہاں پہنچ سکے، اور سب کی دسترس سے اس کو دور کر دو. یہ شیطان نے بہت اچھی طریقے سے بہکایا ہم کو، اور ہم بہک بھی گئے اس کے بہکاوے میں. اتنا اوپر اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو اتنے جزدانوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے. جزدان بھی کیسے کہ اتنی لمبی رسی ہوتی ہے اس کی، ڈور بناتے ہیں اس کی، اور لپیٹتے جاتے ہیں بند کر کے اس کو، تاکہ کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کون کھولے، اتنا جزدان میں سے نکالے اور رسی کھولتا جائے پھر اس میں سے نکال کر پڑھے، کتنا لمبا ٹائم ہے. قرآن کو تو ہر جگہ آپ کے گھر میں، ہر طرف ہونا چاہیے قرآن. اتنے زیادہ قرآن ہو آپ کے گھر میں کہ فوراً اٹھائے اور اس کو پڑھ لیا. اس کی جلد کافی ہے، جو اس کی ہارڈ کاپی ہوتی ہے وہ کافی ہے اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. تو کیا کریں گے پھر قرآن کے ساتھ؟ آپ بتائیے، قرآن کو اوپر اٹھا کر رکھ دیں گے، یا اس کو نکال کر روزانہ روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل کریں گے؟ ہماری ہر لمحہ ہر وقت قرآن سے ہی گائیڈنس لی جائے، ہر وقت اس کو کھول کر پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سنا جائے، اس کو پڑھایا جائے آگے، کیا کریں گے بتائیے؟ چلیں جتنے بھی صحیح آپ لوگ، جتنے بھی ہیں اتنے لوگ تو جواب دیجیے کہ کیا کریں گے قرآن کے ساتھ. اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا. جی بالکل، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، عملی نکات ڈھونڈنا ہے اس میں سے. ہر وقت اس کو پڑھا جائے بالکل، اور دوسروں کو بھی پڑھایا جائے، اور دوسروں کو بھی بتایا جائے اس کے بارے میں. جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کو بتایا جائے کہ دیکھو قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم بغیر سمجھے یہاں سے گزر جاتے ان آیتوں سے، اب بتائیں پتہ چلتا ہم کو کہ یہود نے کتاب کے ساتھ کیا جرم کیا تھا، کون سے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے تھے. کتمان حق کا جرم کیا تھا نا انہوں نے، اس کتاب کو چھپا دیا تھا. اور جو پیٹھ کے پیچھے جو چیز ڈالی جاتی ہے، کون سی چیز ڈالی جاتی ہے جو غیر اہم ہوتی ہے؟ اب دیکھیں جو ہمارا اسٹور ہوتا ہے، تو اسٹور میں ہم کون سی چیزیں ڈالتے ہیں؟ جو گھر میں کام میں نہیں آ رہی ہیں، جو بیکار چیزیں ہیں اس کو ڈالتے ہیں نا ہم لوگ اسٹور میں. اور مجھے ہمیشہ اس آیت پر یاد آتی ہے، کیونکہ ہم خواتین ہیں نا، تو کچن سے ہمارا بہت زیادہ دماغی اور دلی تعلق ہے نا. تو آپ دیکھیں ہم جو چیزیں روزانہ بنتی ہیں، جیسے مرچ اور ہلدی، نمک کا ڈبہ ہے بالکل سامنے رہتا ہے، جو جار ہوتے ہیں ہماری، برنیاں ہوتی ہیں جس میں ہم مسالے رکھتے ہیں یا چیزیں رکھتے ہیں کھانا بنانے کی، یا شکر اور جو چائے کی وہ ہوتی ہے ٹی بیگس وغیرہ، کہاں ہوتے ہیں رکھے ہوئے؟ بالکل سامنے، ہے نا. اور پیچھے کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو روزانہ کام میں نہیں آتی؟ تو پیٹ کے پیچھے اس وقت کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جو غیر اہم ہو جاتی ہے. تو ان کے نزدیک کتاب کیا ہو گئی تھی؟ غیر اہم ہو گئی تھی ان کے نزدیک کتاب. غور کریں ذرا، غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ آج بھی کتاب کو ہمارے نزدیک کیا کر دیا گیا ہے؟ خود مسلمانوں نے اس کو غیر اہم بنا دیا ہے، حالانکہ اس کی محبت کو وجہ جواز بنا کر اس کو غیر اہم بنا دیا، کہ اس سے اتنی محبت کرو، اس کا اتنا احترام کرو کہ اس کو اٹھا کر خوب اوپر رکھ دو کہ اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچ پائے اور اس کو تم پڑھ ہی نہ سکو. پھر شیطان نے کتنا خوبصورت ان کو دھوکہ دیا نا. اور پھر کہتے کہ علماء کے لیے ہے کتاب، یہ عام لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے. اس کو کہاں کا فتویٰ لائے ہیں یہ مجھے بتائیں تو صحیح ذرا، کس کتاب میں کہاں لکھا ہے، کہاں رسول اکرم نے فرمایا کہ قرآن صرف علماء پڑھیں گے؟ قرآن تو چیخ چیخ کر کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بھی صاحب ایمان ہو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. تو کہاں لکھا ہے کہ علماء کی کتابیں صرف عالم پڑھیں گے اس کو؟ تو ہم نے اس کو کیوں پیٹ کے پیچھے ڈال دیا؟ کتنا اچھا کہا تھا نا انہوں نے، ماہر القادری نے جو نظم لکھی تھی، جو نہیں بھلانے والی نظم ہے کبھی بھی کسی بھی دور میں، کہ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. قرآن کی فریاد ہے یہ. مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں میں نے شاید آگے پیچھے بولا ہو آپ کو اس کے کچھ جو اشعار ہیں، لیکن یہی اشعار ہیں جو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کتنی صحیح بات ہے نا کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو قرآنوں کو ہاتھوں پر اٹھا کے، قرآن کی قسم کھانے کے لیے ہاتھوں پر اور سروں پر اٹھا لیا جاتا ہے. لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پر رکھ کر اس کو گزارا جاتا ہے کہ اسے بہت اچھی زندگی ہو جائے گی اس کی جیسے. اور بس بچپن میں ایک بار پڑھا دیتے ہیں استاد جی سے قرآن کو، طوطوں کی طرح جیسے طوطے کو رٹایا جاتا ہے نا، چند بول سکھا دیے جاتے ہیں، تو ایسے قرآن کے بس بچپن میں ایک بار پڑھا دیا بس ختم، ذمہ داری ختم ہو گئی ایک بار پڑھانے سے قرآن، کہ ایک بار پڑھانے سے قرآن پڑھنا ختم ہو جاتا ہے، ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. آپ بتائیں، یہی کانسیپٹ ہے نا ہمارے، یہ جو اتنے جو مدارس کھلے ہوئے ہیں بچپن میں، یہ جو اتنے مولوی جی آتے ہیں، استاد جی آتے ہیں پڑھانے کے لیے، قاری آتے ہیں، تو یہ کیا سوچ ہے؟ کہ یہ سوچ یہ کہ بس بچپن میں ایک بار پڑھا دو، اس کے بعد زندگی بھر نہیں بھی پڑھے تو چلے گا. اور نہیں پڑھتے ہیں، اسپیشلی لڑکے تو بالکل نہیں پڑھتے ہیں. میں نے میجورٹی کو دیکھا ہے کہ ایک بار جو بچپن میں پڑھ لیا تھا اس کے بعد قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ پیٹھ کے پیچھے ڈالنا ہوا نا، غیر اہم بنا دیا ہم نے اس کو. نیا گھر لیتے ہیں تو پہلے قرآن خوانی کروا دی جاتی ہے، یہاں پر قرآن کو پہلے پہنچایا جاتا ہے نئے گھر میں، کہہ رہے قرآن کی برکت سے اس میں برکت آئے گی. جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کے اس لیے آیا تھا کہ اس کو پانی میں گھول کر پیا جائے، یا اس کو سروں پر اٹھایا جائے، یا قسم لی جائے اس کے قرآن کی، اس لیے آیا تھا قرآن؟ آپ بتائیں. یہ تو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے اور بتانے کے لیے آیا تھا. قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ ہم اس سے ہم اپنی تربیت اور تزکیہ کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں. اس میں قصص تھے، عبرتیں تھیں، نصیحتیں تھیں، ہیں اس میں الحمدللہ. آج بھی اگر ہم ہوش میں آئیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے. ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی وقت باقی الحمدللہ. سدھر جائیں اور سنبھل جائیں اور تھام لیں اس کتاب کو. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو قرآن اور سنت، یہ دو ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی ہے، یا ایک طرح سے ایک ہی جگہ سے، ایک ہی سور سے نکلنے والی دو نہریں ہیں، ایسا سمجھے قرآن اور سنت. قرآن کو ہم بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس حقیقت کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اس کتاب کو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، نہ کہ اس کو وراء ظہورہم پیٹھ کے پیچھے ڈالنا ہے کہ تیرے قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرو. آپ دیکھیں ہر بات کا کتنا ہم نے توہم پرستانہ ایک اصول بنا لیا. کہتے ہیں کتاب کو خریدو اور بیچو نا، یعنی قرآن کہتے ہیں اس کا ہدیہ بولتے ہیں کہ ہدیہ لو. یہ کیا بات ہوئی؟ ہدیہ قیمت ہی ہوئی اس کی نا، تو وہ والی قیمت لینے کو تھوڑی اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. یہاں تو قیمت کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کی آیات کو غلط فتوے دے کر بیچ دو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دو، وہ قیمت لینا ہوا اس کی قرآن کی. اور دوسرا، یعنی قرآن کو پیٹ کرنا کوئی گناہ کی بات تھوڑی ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے گھر میں بچے پڑھ رہے ہیں قرآن، اور آپ کی پیٹ ہو رہی ہے قرآن کے سامنے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سب لوگ ایک کے پیچھے ایک تو بیٹھیں گے نا، تو قرآن کو پیٹ دکھانا کیا ہوا بھلا؟ یہ تھوڑی کوئی جرم ہوا. اصل جرم کیا ہے کہ اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینا، مطلب یہ کہ اس کے احکامات کو غیر اہم سمجھنا، اس کے پڑھنے کو غیر اہم جاننا. جیسے آج جتنی ٹیوشن کی اہمیت ہمارے یہاں پر ہے، ہمارے بچوں کے نزدیک یا ہمارے نزدیک، ہم جیسے اپنے بچوں کو میتھس اور انگلش کی ٹیوشن لگاتے ہیں، جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں یا باہر کے لوگ جن کو انگلش اچھی نہیں آتی وہ انگلش کی ٹیوشن لگاتے ہیں، کسی کو میتھس اچھا نہیں آتا وہ میتھس کی لگاتے ہیں، کوئی کیمسٹری اور فزکس کی ٹیوشن لگاتا ہے. ابھی میں سن رہی تھی کہ جو 10th اور 12th کی ٹیوشن ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے سے 2-2 لاکھ روپے جمع کرا دینے پڑتے ہیں. کچھ ٹیوشن کی فیس جو ہے 2 لاکھ ہے، کسی کی 4 لاکھ ہے، جو بہت ریپوٹیڈ ہے، مطلب بہت مشہور ہے. تو اس کے لیے 4 لاکھ روپے دینے میں ہمیں کوئی ہماری جان نہیں جاتی، 2 لاکھ دینے میں، 50,000 دینے میں بھی ہماری جان نہیں جاتی. غریب سے غریب لوگ بھی 50,000 تو ضرور دے رہے ہیں ٹیوشنز کے لیے اپنے بچوں کی 10th اور 12th کے لیے، لیکن قرآن کے لیے کہ ہم نے 50,000 تو بہت دور کی بات ہے، سوچ چھوڑ دیں، ہم نے کیا 5,000 بھی دیے ہیں قرآن پڑھنے کے اور سکھانے کے لیے؟ 500 جو دیے ہوں تو بتا دیجیے. تو بہرحال آپ دیکھیں کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈھالنا، مطلب اس کو غیر اہم سمجھ کر اٹھا کر رکھ دینا. اور آپ دیکھیں قرآن خریدنے پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ہم، کتنی کاپیز ہیں ہمارے پاس قرآن کی، اور کیا ڈفرنٹ قرآن کے جو ڈفرنٹ ٹیکسٹ میں جو قرآن آتا ہے، یعنی عربی اسٹائل میں، اردو اسٹائل میں، یا الگ الگ فونٹ میں جو قرآن آتا ہے، یا چھوٹی سائز میں، بڑی سائز میں، یا تفسیر والے قرآن، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خریدے ہوں گے؟ کتنی کاپیز ہیں ہمارے پاس قرآن کے گھر میں آپ بتائیں، یا کتنے قسم کی تفاسیر ہیں ہمارے پاس؟ لباس تو بڑے خریدتے ہیں ہم، الگ الگ ہر موسم کا اور ہر پیٹرن کا، ہر فیشن کا، جیسی جیسی فیشن آتی ہے تو وہ تو سب چیز برابر خریدتے ہیں. کراکری بہترین ہے ہمارے گھر میں، گھر میں استعمال کرنے کے برتن الگ ہیں، مہمانوں کے لیے الگ ہیں، لیکن قرآن کی کتنی کاپیز ہیں ہمارے گھر میں؟ تو اس قرآن کو اپنی نظروں کے سامنے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے عمل میں رکھنا ہے، نہ کہ اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کی بات سمجھ میں آئے، اور ہم کتاب کو چھپانے کا جرم کبھی نہ کریں، بلکہ کتاب کو بیان کرنے والے، واضح کرنے والے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، خود پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اگلی آیت دیکھیں 188، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلتحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ لا تحسبن الذين، نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کیے یا جو بھی کرتوت وغیرہ کیے، ویحبون، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما، ساتھ اس کے جو لم نہیں، یفعلوا، انہوں نے کیا، فلا تو نہ تحسبنہم، گمان کریں آپ ان کے بارے میں، بمفازت من العذاب، کہ ان کے بارے میں گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے یا چھوٹ جانے کا عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب الیم، دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، یہ نہیں بھی کیے تب بھی ان کی تعریف کی جائے، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ایک الگ بیماری تھی اہل کتاب کو، اور آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی یہ بیماری لاحق ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، یعنی خود پسندی کی بھی انتہا سوچیں کہ کوئی اچھے کام تو کرتے نہیں ہے اور پھر بھی ان کا دل چاہتا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، کیسے کوئی تعریف کرے گا بھلا بتائیے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایون آج مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کی بھی وہ تعریف اپنے حصے میں، اپنے یعنی خود اس کا کریڈٹ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یہ بھی تو اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں بھی کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی نسبت یہ خیال نہ کریں کہ جو اپنے ناپسندیدہ کاموں سے بھی خوش ہوتے ہیں اور اس پر تعریف چاہتے ہیں، یعنی جو برے کام وہ کرتے ہیں، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو یا باطل کام ہو، تو چاہتے ہیں کہ ان کے اس برے کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کبھی نہیں، یعنی کوئی اچھا کام نہیں بھی کیے، اور برے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو کہا کہ ان کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کو تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر دراصل وعید ہے اہل کتاب کی، یا وہ اہل کتاب بھی اس وعید میں شامل ہیں جو اس بات پر خوش ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اکرم کی اطاعت نہ کی اور وہ اس زام باطل میں مبتلا رہے کہ وہ اپنے جو بھی کام وہ کر رہے ہیں اس پر صحیح حق پر ہیں وہ۔ اس طرح ہر وہ شخص بھی اس وعید میں، اس وارننگ میں شامل ہے جو کوئی اپنی زبان سے یا اپنے فعل سے، اپنے کام سے بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے اور پھر اس بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے اور اپنی سوچ کو، اپنی بدعت کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کی بات کو، سامنے والے کی بات کو جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو اس کو غلط سمجھتا ہے، تو یہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کوئی شخص بھی اگر یہ خواہش کرتا ہے کہ نیکی کے کام اور حق کی اتباع پر اس کی تعریف کی جائے جبکہ اس سے اس کا مقصد ریا اور شہرت نہ ہو تو یہ مذموم نہیں ہے۔ جو شخص کوئی کام کرتا ہے واقعی میں، اور خواہش تو نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تعریف کریں، لیکن اگر کوئی تعریف کر دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو کچھ کام تو ایسے ہیں جو تو ہمارے دین میں مطلوب اور مقصود ہیں کہ اچھے کام کیے جائیں، اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں رہنمائی کی، ہمیں سمجھایا ہے کہ تم اپریشیٹ کرو تاکہ سامنے والے کا جذبہ اور بڑھے اور وہ نیک کام میں اور مزید آگے بڑھے۔ تو آپ دیکھیں اپریشیٹ کرنا الگ بات ہے، اور خود سے یہ چاہنا کہ لوگ میری بس واہ واہ کریں، تعریف کریں، ایون میں نے جو کام نہیں بھی کیے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اصل میں یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو ضرور ان کے نیکیوں کا اجر عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی اجر عطا کرتا ہے اور عطا کرے گا۔ اپنے خاص بندوں کو وہ نیکیوں پر ضرور اجر سے نوازتا ہے اور ان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا نا، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے سورہ شعرا میں، وجلی لسان صدق فی الآخرین، کہ اے اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری کر دے، یا پھر سلام علی نوح فی العالمین انک ذلک نجزی المحسنین، تمام جہان میں نوح پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ رحمان کے بندوں نے عرض کیا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ تو یہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کا احسان، اس کا فیضان ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کے شکر کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر جاری اور ساری کر دیتا ہے بعد کے آنے والوں میں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بعد کے آنے والی نسلوں میں جاری کر دے کہ وہ ہمارا ذکر خیر کی صورت میں کریں. اس کے لیے ہم کو اپنی زندگی اس میں لگانی پڑے گی، کھپانی پڑے گی. ایک تو ہمیں اس کتاب کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ حق ادا کرنا ہے ہم کو، اسے خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور دوسری بات یہ کہ اس کتاب کی کوئی بات کو چھپانا نہیں ہے ہمیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور دوسرا یہ کہ بلا وجہ تعریف وصول نہیں کرنی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، ہمیں اپنے اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے. لوگوں کی تعریف سے کیا ہو سکتے ہیں، آج کریں گے کل نہیں کریں گے. بعض اوقات کچھ لوگ اچھے کام پر بھی تعریف نہیں کرتے، الٹا آپ کو باتیں سناتے ہیں، صلواتیں سناتے ہیں. تو لوگوں کے پیچھے نہ جائیے کبھی بھی، اللہ تعالیٰ سے اجر کے طلبگار رہیے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے عطا کرنے والا، دینے والا، احسان کرنے والا؟ تو ہم اپنے اجر کی امید اللہ تعالیٰ ہی سے رکھتے ہیں. اسی کے کنٹینیوشن میں آگے دیکھیے آج کے لیسن کی آخری آیت، آیت نمبر 189. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے. سبحان اللہ. یعنی اہل کتاب کی ان تمام برائیوں، کوتاہیوں، گناہ اور جرائم کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو بھی کرنا چاہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر تعریف حاصل کرنا چاہیں، کتاب کو پیچھے ڈال دیں، پس پشت ڈال دیں، ان کے سارے کاموں سے کیا یہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام مخلوق کا مالک ہے. وہی اپنی قدرت کاملہ اور انوکھی ربوبیت کے ذریعے سے سب پر کنٹرول رکھے ہوئے تصرف قائم کرتا ہے. کوئی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے، کوئی اسے عاجز اور لاچار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وہ مالک الملک ہے، وہ جس طرح جیسے چاہتا ہے اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یا جو اس سے باہر ہے ہم نہیں جانتے، سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور دراصل ان تمام باتوں کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اس کی قدرت کاملہ والی آیت لائی جاتی ہیں، دراصل وہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ڈھیل دے رکھا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر قادر نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت قدرت والا ہے، وہ تمام قدرت کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے ان کی نافرمانیوں پر، ان کے جرائم پر. چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ابھی پکڑ سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بندر یا خنزیر بنا دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی لوگ سدھر جائیں، سنبھل جائیں اور توبہ کر لیں اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، جس طرح سے چاہے اپنا فیصلہ نافذ کرے، کیونکہ تمام بادشاہت زمین و آسمان کی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ خوب قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو انسان سمجھ لے تو کبھی جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے تھے. تو کیا کیا جرائم ہوئے ان کے پھر، کہ ان لوگوں نے کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، کتاب کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، نہ اس کو بیان کرتے تھے، نہ اس کے احکامات کو کھول کر واضح کرتے تھے لوگوں کے سامنے. اسی وجہ سے ان کی قوم میں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا. پھر اتنا وہ بڑھے، اتنا بڑھے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرنے لگے، یعنی اس سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا. اس قدر ان کی ہمتیں بڑھ گئی تھی. تو جب انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب وہ کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ منمانی کرنے لگتا ہے اور اپنی ہی مانتا چلا جاتا ہے، اپنے دل کی کرتا ہے. اور پھر انسان کا نفس، اس کی خواہشات اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جس نے بھی اپنے نفس کو خدا بنایا، جس نے بھی اپنے نفس کی بات مانی، وہ ہلاک، تباہ اور برباد ہی ہوا. لہذا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کے احکامات کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ایک بار تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے یہاں پر آیت ہے نا، آیت میں لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب دیکھیں کہ ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان نہیں کیا تھا، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ضرور بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، اس کو واضح کریں گے. قرآن میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے، یہ کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں، ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کو، ایک معلومات کے لیے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. اظہر، بدا، اظہر، جہرا، عالنا، یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ تو ظاہر کرنا کے معنوں میں آئے ہیں، لیکن ظاہر ہونا کے معنوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. ظہرا، جہرا، بدا، اثرا، تبینا، استبان بھی اسی سے ہے، اور حس حسا یہ بھی اسی میں آتا ہے، اور شر ان کا لفظ آیا ہے، تجلا کا بھی لفظ آتا ہے. تھوڑا سا اس کے معنی اور اس کے ڈفرنس کو سمجھ لیتے ہیں. ظہرا بمانی پیٹھ اور ہر چیز کا ظاہری حصہ جس کا ادراک آنکھوں سے ہو سکے، اور اس کی ضد ہے بطنا، یعنی پیٹ یا ہر چیز کا اندرونی حصہ جسے آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں. ظہرا بمانی کسی چیز کا دکھائی دینا، رونما ہونا، سامنے آنا اور غالب ہونا ہے. جیسے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے. اس کا یہ لفظ کا استعمال مانوی طور پر بھی ہوتا ہے. یقول انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ سب کو حرام قرار دیا ہے. تو جیسے ظہور کا لفظ بیان ہے کہ ان کی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، تو پیٹھ بھی ہوتا ہے کیونکہ پیٹھ دکھائی دیتی ہے نا، وہ ظاہری حصہ ہے، تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اور دوسرا لفظ ہے جہرا، کوئی کام اس طرح کرنا کہ دوسروں کو اس کا علم ہو جائے. تیسرا ہے بدا، بمانی کسی چیز کا نمایاں طور پر ظاہر ہو جانا، اور اس میں کسی کے قصد اور ارادے کو دخل نہ ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل بدا لہم، بلکہ جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپاتے رہے سب کچھ ظاہر ہو گیا. اور چوتھا ہے اثرا، عین سارا، بمانی پھسل جانا اور گر پڑنا. اور اثرا کا استعمال ظاہر ہونے کے معنی میں بھی اس وقت ہوگا جب کوئی شخص جھوٹ بول کر کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو لیکن غلطی سے کوئی سچی بات خود بخود اس کے منہ سے نکل جائے جس سے حقیقت ظاہر ہو جائے، اس معنی میں بھی آتا ہے. پھر ہے تبینہ، جیسے کہ ہم ابھی پڑھے تھے، بینہ، تبینہ، استبان، یہ سب اسی سے، لتبیننہ. تو خاص طور سے سنیے کہ بمانی کسی چیز کا دوسری سے الگ ہو کر ظاہر ہونا اور واضح ہونا، اور اس میں تین باتوں کا تصور پایا جاتا ہے، افتراق یعنی الگ الگ ہو جانا، کھول کر رکھ دینا جیسے حق اور باطل کا فرق واضح کر کے کھول کر رکھ دے، بعد یعنی دوری یعنی ہر چیز الگ جدا جدا ہو جائے، وضو یعنی وضاحت، کسی بھی چیز کو کھول کر رکھ دینا. تو یہ تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر ایک لفظ آتا ہے ہس ہسا، جب کوئی بات کسی دباؤ کی وجہ سے چھپی ہوئی ہو اور وہ دباؤ اٹھ جانے کے بعد وہ چیز ظاہر ہو جائے. اور تجلا، کسی روشن اور خوبصورت چیز کا اچھی طرح ظاہر ہونا. اور آخر میں شرعن، شرع بمانی کسی چیز کا بلند ہو کر سامنے آنا یا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے. جیسے کہ مچھلیوں کے لیے لفظ آتا ہے کہ وہ سیٹرڈے ہی مچھلیاں سمندر میں ابھر ابھر کر سامنے نظر آتی تھیں، شرعن کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. تو پھر آپ تبینہ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ کھول کر وضاحت کر کے سامنے آ جانا، واضح ہو جانا. پھر ایک اور لفظ یہاں پر آیا تھا نبذہ، انہوں نے کیا کیا، پھینک دیا. تو نبذہ کسی چیز کو در خور اتنا نہ سمجھتے ہوئے پس پشت ڈال دینا، یعنی کسی چیز کو اہم نہ سمجھتے ہوئے پس پشت ڈال دینا، اور یہ اہل کتاب کا جرم تھا. انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالی کی کتاب کو غیر اہم سمجھتے ہوئے پس پشت ڈال دیا. تو اس کے لیے بھی قرآن میں نبذہ، تراہا، رجما، رما، قذفہ اور جفا کے الفاظ آئے ہیں. تو نبذہ بمانی کسی چیز کو غیر اہم سمجھتے ہوئے پھینک دینا، کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پس پشت ڈال دینا. تو یہ ان کا جرم تھا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. آمین. قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی کرتے رہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے اور وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کو آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بعد کے آنے والی نسلوں میں جاری کر دے، ہم کوئی ایسا نیک کام کر کے جائیں دنیا سے جو ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو آگے پہنچانے والے بنیں، اس کتاب کے ذریعے سے اپنی تربیت اور تزکیہ کرنے والے بنیں، اس کتاب کی تعلیم کو عام کرنے والے بنیں۔ دن رات ہماری زندگی کا بس یہی مقصد ہو کہ ہم اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد میں لگے رہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو عمل بالآیات اس بارے میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچے، اسپیشلی وضو اور صلات کے بارے میں، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں کہ وضو کیسے کیا جائے اور نماز کیسے پڑھی جائے، اور ایون قصر کے بارے میں، سفر میں نمازوں کے بارے میں، اور قرآن کی جو صورتیں ہیں یا قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے ہم لوگوں کو بتانے والے بنیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ لوگوں کو کچھ سکھائیں۔ تو آپ بھی اپنی یہ بات پلو سے باندھ لیں کہ آپ کو کچھ سکھانا ہے لوگوں کو۔ اور دوسری بات قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی عالم کے لیے یا علماء کے لیے ہلاکت کی بات ہے کہ وہ لوگوں کی رضا کی بات کرے یا لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرے، نہ کہ حق کے مطابق بات کرے۔ یعنی اس کی ہلاکت کا باعث ہوگی یہ بات کہ جب وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوی دیتا ہے کوئی عالم، یا لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے، یہ بات بہت غلط ہے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور کبھی بھی دین کا کام صرف مال اور دولت کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ساتھ میں مال اور دولت مل جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا مقصد یا ہماری خواہش ہے نا کہ ہم مال و دولت حاصل کرنے کے لیے دین کا علم آگے پڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں، نہیں۔ اگر ساتھ ساتھ مل جاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن کے ٹیچر ہے، اگر وہ ان کی تنخواہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس مقصد کے لیے کہ پیسے حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم عام کرنا، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ تو دینی تعلیم کو کمائی کا ذریعہ نہ بنا لیں، یا عزت اور شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں کہ اس کے ذریعے سے عزت اور شہرت ملے گی، نہیں۔ عزت اور ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دے، یعنی مجلس میں، اجتماع میں عام کرے اس علم کو، اس علم کو نشر کرے، نہ کہ اس کو چھپائے۔ اگر وہ چھپاتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ علم ہی سلب کر لے، کھینچ لے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہی نہیں اس پر تعریف وصول کرنا یا تعریف سمیٹنا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری عادت ہے۔ تو اس سے ڈریں، اور یہ خواہش دل میں نہ رکھیں کہ جو کام آپ نے نہ کیا اس پر آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی مداح کی جائے، آپ کی ثنا کی جائے۔ تو یہ سب سے بڑی بری بات ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہی نہیں اس پر تعریف وصول کی جائے، تعریف سمیٹی جائے، بلکہ جو کام آپ نے نہیں کیا لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ ہم نے نہیں کیا، فلاں نے کیا تھا، جو سچ ہے وہ بتا دیں، بلا وجہ کی تعریف وصول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے، ہر قبیح اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر وہ اچھے اخلاق پیدا کرے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.